رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। आवा
वालेकुम। अगर साहब आवाज आ रही थी, बंद हो गई थी।
नहीं, आवा साहब बंद हो गई थी, वो बस शुरू हुआ था उसके बाद फिर कट गया था।
दोबारा करें
जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातम النبيين व आलिह الطيبين الطاهرين المعصومين। اللهم صل على محمد و آل محمد। हमने पिछले दर्स में तसव्वुफ और इरफान के हवाले से बात की थी और कहा था कि इनकी जो बुनियाद है वो कल्बी उलूम है। इंसान के पास उलूम के मुख्तलिफ जरिए हैं। एक जरिया हवास खमसा है, देखकर इंसान किसी चीज़ को मालूम करता है, सुन के किसी चीज़ को मालूम करता है। इसी तरह से हवास खमसा इल्म का जरिया है। दूसरा जरिया अक्ल है। अक्ल भी इंसान को कुछ चीज़ों के बारे में बताता है। इसी तरह से कल्ब भी जरिया है। कल्ब इंसान का रूह कहें, उसको कल्ब कहें, जो भी नाम उसको दें, ये इसकी हैसियत जो है वो एक आईने की तरह है। अगर इसको साफ किया जाए तो फिर इस पे उलूम की बारिश होती है। हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हर आदमी इसको इस्तेमाल करता है। अपने अंदर मौजूद जो कैफियात हैं इंसान की, वो महसूस होती हैं इसी इल्म के जरिए। मतलब मेरे अंदर मोहब्बत है किसी से, किसी से नफरत है, मेरे अंदर खौफ है, ये सारी चीज़ें मैं महसूस करता हूँ इसी इल्म के जरिए से, कल्ब के जरिए से, खुद रूह के जरिए से। तो ये रूह जरिया है इल्म का, ये रूह जरिया है इलाही उलूम का। अगर इसको साफ किया जाए और पाक किया जाए, इसको पाक और साफ कैसे किया जाए, इसका नाम हमारे दीनी उलूम में तज़किया है। तज़किया किया जाएगा तो पाक होगा, और ये फिर इस पे खुदा की तरफ से इल्म की बारिश होती है। अब ये जो इरफान है, ये जो आरिफ है, ये कल्ब को साफ करता है, फिर इसके ज़रिए से कायनात का मुशाहिदा करता है, जहान का मुशाहिदा करता है, जो कुछ वो देखता है उसको बयान करता है कि ये कायनात इस तरह से है, जहान इस तरह से है। जहान की जो मसल खुदा की सिफात हैं इस तरह से हैं, खुदा का फेल इस तरह से है, मलाइका क्या काम इस तरह से, ये जो भी बयान करता है ये इरफान नजरी है, क्योंकि वो अपना मुशाहिदा बयान कर रहा है। और इरफान अमली वो मुशाहिदा करना है। ये तज़किया कैसे किया जाए, ये इरफान अमली है। इसको सैर व सुलूक भी कहते हैं, इसी को इरफान अमली भी कहते हैं, इसी को तसव्वुफ भी कहते हैं। तसव्वुफ नाम है इरफान अमली का। इरफान जब इरफान नजरी हो, सिर्फ थ्योरी हो जो बयान है, तो उसको सिर्फ इरफान कहते हैं, लेकिन अगर ये इंसान उस पर अमल करे तो उसको तसव्वुफ कहते हैं। ये इरफान और तसव्वुफ में फ़र्क जो है वो इमाम खुमैनी और शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने बयान किया था कि नज़री हद तक, थ्योरी की हद तक अगर इरफान हो तो उसको इरफान कहते हैं, जब वो अमली बन जाए तो उसको तसव्वुफ कहते हैं। ये बुनियादी जो है फ़र्क है। आज हम देखते हैं कि इनके कुछ उसूल क्या हैं और इनके कुछ आदाब हैं, वो आदाब और कुछ उसूल आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। इस इरफान का और तसव्वुफ का सबसे बुनियादी जो उसूल है वो वहदत वजूद है। वहदत वजूद का मतलब ये है, चूंकि ये इंतहाई अहम और मुश्किल तरीन जो है वो मफहूम है समझने के हवाले से, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आसान तरीन तरीके से बयान किया जाए। वो जो हमारी फितरी जबान है, बगैर इस्तलाहों के हम उसको समझ लें। इस जहान में मौजूदात दो किस्म के हो सकते हैं, अकली तौर पे किसी कोई किस्म नहीं है, दो किस्म के मौजूदात हो सकते हैं। एक वो मौजूद कि जिसका वजूद उसका अपना हो, किसी गैर ने उसको वजूद न दिया हो, उसका अपना वजूद। जिसका अपना वजूद होगा वो हमेशा होगा, हमेशा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसको हम कह सकते हैं कि ये मौजूद है। दूसरा मौजूद वो है कि जिसका वजूद अपना नहीं है, किसी गैर ने दिया है। मसलन ये रोशनी है, इस रोशनी को वजूद बिजली ने दिया है। अब ये रोशनी अलहदा से कोई वजूद नहीं है, ये बिजली का इजहार है। इसी तरह से मसलन हम बाहर निकले और सूरज की रोशनी जो है हमें नज़र आई, ये जो रोशनी है असल में ये सूरज का इजहार है। तो जिसका वजूद अपना न हो उसको हम मौजूद नहीं कहते, ये किसी और मौजूद के वजूद का इजहार है जिसने इसको वजूद दिया है। तो इस तरह से इस पूरे जहान में जिसका वजूद अपना है वो सिर्फ खुदा है, इसलिए उसी का वजूद है, किसी और का वजूद नहीं। बाकी जितनी मखलूकात हैं चूंकि खुदा ने उनको वजूद दिया है इसलिए वो अल्लाह के वजूद का इजहार है, आयात खुदा हैं। जितनी मखलूकात हैं सब आयात खुदा हैं, वो अलहदा मौजूद नहीं है, मौजूद सिर्फ खुदा है। तो ये इस तरह से अगर हम समझें तो शायद एक हद तक जो है वो आसान हो हमारे लिए वहदत वजूद। ए वजूद मौजूद सिर्फ उसको कहा जाता है जिसका वजूद अपना हो तो वो सिर्फ खुदा है, जिसका वजूद अपना ना हो किसी और ने दिया हो उसको हम मौजूद नहीं कहेंगे, बल्कि असल जो वजूद है मौजूद है उसका इजहार। तो ये सारी कायनात जो है जो हमें नज़र आती है ये अल्लाह के वजूद का इजहार है, उसकी आयात हैं, असल वजूद एक है और वो अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है। ये तसव्वुफ़ और इरफान का पहला उसूल है। दूसरा उसूल इनका इश्क है, यानी अल्लाह तबारक व तआला से राबता जोड़ना अपने कल्ब का। जब तक ये राबता नहीं होगा तब तक खुदा की तरफ से उलूम इस पे बारिश नहीं होगी। तो खुदा और बंदे के दरमियान राबता क्या है? राबता ये इश्क और मोहब्बत है, ये चाहत है, ये माइल होना है खुदा की तरफ, ये खुदा की तरफ तवज्जो है हमेशा। जब इंसान खुदा से मोहब्बत करता है उसका दिल का रुख जो है खुदा की तरफ हो जाता है, उसके कल्ब का जो डायरेक्शन है वो खुदा की तरफ हो जाता है और फिर वहाँ से वो इल्म हासिल करना शुरू करता है। तो ये दूसरा जो है वो उसूल है तसव्वुफ और उसूल इरफान का, जो कि इश्क और मोहब्बत है। जाहिर है कि इश्क जो है मोहब्बत का आला दर्जा जो है उसको इश्क कहते हैं। जो तीसरा उसूल है तसव्वुफ और इरफान का वो फना है। फना से मुराद ये है कि इंसान अपनी सिफतें ख़त्म करे और अपने अंदर खुदाई सिफतें पैदा करे। अल्लाह रहमान है, रहीम है, इंसान अपने अंदर रहमत पैदा करे, अल्लाह करीम है अपने अंदर करम पैदा करे, अल्लाह सत्तार है ऐब ढांपने वाला है, इंसान ऐब ढांपने वाला बने। तो ये खुदाई सिफतें अपने अंदर पैदा करना, अपनी सिफतें मिटाते जाना, इसका नाम इन्होंने फना रखा है। और इसका आला दर्जा ये है कि अपनी तमाम सिफतें फना हो जाएं और सिर्फ खुदा की सिफतें रह जाएं, तो ये फना का आखिरी दर्जा है। ये फना उनका जो है एक उसूल है, कि जो चौथा उनका उसूल है, तीसरा उनका उसूल है। चौथा उनका उसूल विलायत है। विलायत से मुराद कुर्ब खुदा है। विलायत लफ्ज़ की जो माना है वो भी कुर्ब का माना है, इसलिए खुदा के करीब होंगे तो खुदाई सिफतें इसके अंदर आएंगी। इंसान जिसके करीब जाता है उसकी सिफतें इंसान के अंदर जाती हैं। लकड़ी जब तक बाहर है उसके अंदर लकड़ी की सिफात है, लेकिन अगर ये आग के अंदर चली जाए, आग के करीब चली जाए, तो फिर आग की सिफतें इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर इंसान जो है वो खुदा के करीब हो तो खुदाई सिफतें इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं और इसको विलायत कहते हैं। आखिरी जो उनका उसूल है पांचवा, वो शरीयत और तरीकत है। शरीयत और तरीकत से उनकी मुराद ये है कि शरीयत एक हद तक जो है वो ज़रूरी है, उसके बाद शरीयत फिर माफ़ हो जाती है। ये इरफान और तसव्वुफ के कुछ सिलसिले हैं तसव्वुफ के, जिनमें ये है, सब में नहीं है, और इसको फिर दीन इस्लाम कबूल नहीं करता, बल्कि इरफान के भी अक्सर सिलसिले इसको कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि शरीयत जरिया ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा वसीला और जरिया है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर आप जिस मकाम पे खड़े हैं वहाँ से भी गिर जाएंगे, वो मकाम आपका नहीं रहेगा, वो दर्जा नहीं रहेगा। ये दर्जा कायम है इसी शरीयत पर, शरीयत होगी तो अगला दर्जा आप कर सकते हैं, शरीयत नहीं रहेगी आप इसको माफ़ नहीं कर सकते। ये पांच उनके जो है वो उसूल हैं। सबसे पहले वहदत वजूद है, फिर उनके पास इश्क है, इश्क के बाद जो है वो फना है, फना के बाद विलायत है, विलायत के बाद ये पांचवा उनका उसूल है जिसको ये शरीयत और तरीकत कहते हैं। इनमें ज्यादा कोई दीनी हवाले से इख्तलाफ नहीं है, दीनी हवाले से सिर्फ आखिरी में इख्तलाफ है, वो भी उन सिलसिलों से कि जो ये समझते हैं कि शरीयत एक दर्जे पे आके फिर माफ हो जाती है, क्योंकि ये सारे सिलसिले भी ये कबूल नहीं करते इस उसूल। इनके फिर आदाब हैं। आदाब में सबसे पहले जो इनका अदब है वो ये है कि रियाजत है। रियाजत का मतलब कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना है। इनके पास कुछ विर्द और वजीफे और कुछ चिल्लाकशी और इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनको बार बार दोहराना पड़ता है ताकि ये उस मकाम तक पहुँचे। रियाजत अगर दीन इस्लाम के दायरे के अंदर हो, मसलन नमाज है, नमाज खुद एक रियाजत है, शब्बेदारी है रियाजत है, रोज़ा है रियाजत है, ये अगर रियाजतें दीन इस्लाम के दायरे के अंदर हों तो दीन कबूल करता है। लेकिन वो रियाजतें जो दीन इस्लाम के दायरे से निकल के कोई इस्तेमाल की जाए तो फिर वो दीन उसको कबूल नहीं करता। ये रियाजत एक उनका उसूल है। फिर ये रियाजत की एक जगह बनाते हैं जिसको खानकाह करार देते हैं। खानकाह इनका एक मकाम है जहाँ पे इनकी रियाजतें भी होती हैं और इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो होते हैं। इनका जो पीर और मुर्शिद जिसको कुतुब कहते हैं वो भी यहीं पे रहायश इख्तियार करता है, चिल्लाकशी यहीं पे होती है, ये सारे काम वहाँ पे होते हैं। दीन इस्लाम मस्जिद के मुकाबले में इस मकाम को कबूल नहीं करता। दीन इस्लाम कहता है कि हर वो चीज़ के जो रूहानी कमाल है वो मस्जिद के जरिए से हासिल हो सकता है। अगर मस्जिद के जरिए से कोई कमाल हासिल नहीं होता तो फिर वो हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ये जो उनका उसूल है, आदाब में से एक अदब है खानकाह, ये भी एक जो है डिबेटेबल है। फिर उनकी जो एक और अदब है वो समा है। समा में वो अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ से लेकर और फिर म्यूजिक तक जो है वो ले जाते हैं। ये म्यूजिक तक ले जाना ये दीन इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। दीन इस्लाम कुछ म्यूजिक को जायज़ ज़रूर करार देता है, कुछ मूसीकी को जायज़ ज़रूर करार देता है, क्योंकि दीन इस्लाम में जो मूसीकी जायज़ और नाजायज़ होती है उसकी बुनियाद उसकी धुन है, तर्ज है, कि उसकी कंपोजिशन किस तरह से बनाई गई है। अगर उसकी धुन और तर्ज उस धुन और तर्ज के मुताबिक है कि जो महफिल मूसीकी की है तो ये हराम है, लेकिन अगर उसकी धुन और तर्ज जो है वो महफिल मूसीकी से नहीं मिलती तो ये जायज़ है। जायज़ और नाजायज जो है वो तो मूसीकी है, लेकिन दीन इस्लाम इसको कबूल नहीं करता कि कोई मूसीकी के जरिए से कोई जो है आला दर्जात रूहानी हासिल हो, दीन इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। तो ये उनका एक बहरहाल अदब है। इसी तरह से उनका एक अदब जो है वो फ़िरका पोशी है। जब वो शागिर्द होता है जिसको सालिक कहते हैं, उसका फ़िरका कुछ और होता है। जब वो शागिर्दी का दौर ख़त्म करता है तो फिर उसका फ़िरका कुछ और हो जाता है। फिर वो मुख्तलिफ कुतुब और असातिज़ा से मुख्तलिफ किस्म का फ़िरका लेता है। ये फ़िरका पोशी एक मखसूस उनका लिबास है जो बनाते हैं। हर पीर और मुर्शिद का अपना एक जो है बनाया हुआ एक लिबास का तर्ज होता है, वो पहना जाता है। दीन इस्लाम कहता है कि लिबास के तर्ज और इसमें कोई रूहानियत पोशीदा नहीं। ये कोई निशानी नहीं है कि पहनने वाला अच्छा है बुरा है, किस दर्जे पे है किस दर्जे पे नहीं है, ये कोई बुनियाद नहीं है कि लिबास जो है वो दखल दे इन रूहानी मामलात में। लिबास इस हद तक होना चाहिए कि इंसान का सतर पोशीदा हो और शरीफाना हो, तो ये लिबास जो है वो इसकी ज़रूरत ही है। एक और उनका अदब जो है वो उनका उस्ताद लेना है जिसको ये कुतुब कहते हैं, और फिर इस कुतुब की जो इताअत है वो इंतहा दर्जे तक ये ले जाते हैं। दीन इस्लाम इसको कबूल करता है कि उस्ताद होना चाहिए इंसान के लिए, तरबियत के लिए। बगैर उस्ताद के इंसान तरबियत हासिल नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें हैं समझ भी नहीं सकता, बहुत से दर्जात हैं जिसको हासिल भी नहीं कर सकता, और बहुत से रास्ते हैं जिसमें गुमराह भी हो सकता है बगैर उस्ताद के। उस्ताद होना लाजमी है, लेकिन उस्ताद की इस हद तक इताअत कि जैसे कि खुदा की इताअत हो, जैसे कि मासूम की इताअत हो, ये फिर जो है वो दायरे से निकल जाता है। तो ये भी इस्लाम के हवाले से एक हद तक जो है वो डिबेटेबल है। आखिरी इनका जो अदब है वो शितहियात और तामात हैं। शितहियात और तामात ये वो अल्फाज और जुमले होते हैं कि ये कहते हैं कि जब हम वजद में आते हैं तो फिर खुदा हमसे बुलवाता है, हम नहीं कहते, जिस तरह अनल हक मैं हक हूँ, और इसी तरह के अजीब अजीब जुमले, अजीब अजीब दावाएं, बड़ी बड़ी दावाएं कि मैं ये हूँ मैं हूँ। तो ये शितहियात और तामात इसको कहते हैं, और दीन इस्लाम इसको कबूल नहीं करता कि इस तरह की कोई चीज़ें जबान से इंसान जो है वो अदा करे, चाहे वजद ही सूरत में क्यों ना हो। वजद की सूरत में भी इस तरह की चीज़ें अगर इंसान से कोई बुलवाता है तो यह जाहिर है कि वो खुदा नहीं है, वो कोई और है। ये उनके आदाब हैं। ये जो 6 आदाब हमने बयान किए, इन 6 आदाब में से जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं कि एक हद तक दीन इस्लाम कबूल करता है, लेकिन ये आदाब इनके ऐसे हैं कि जिनको दीन इस्लाम ज़्यादा कबूल नहीं करता। मसलन रियाजत के हवाले से इनकी जो मखसूस रियाजतें हैं, सख्त रियाजतें हैं जिसमें ये जाके नफ्स कुशी करते हैं और पता नहीं क्या क्या, इस हद तक जो है वो दीन इस्लाम कबूल नहीं करता। इसी तरह से जो इनका एक अलहदा से मस्जिद के मुकाबले में जगह बना के खानकाह बनाते हैं, दीन इस्लाम कहता है कि सारी रूहानियात जो है वो मस्जिद से हासिल हो सकती हैं, अलहदा से एक मरकज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये जो फ़िरका पोशी है, फ़िरका पोशी इस्लाम दीन इस्लाम लिबास में को ज़्यादा अहमियत नहीं देता कि किस तरह का हो, इस तरह का हो, उस तरह का हो। एक जो है शरीफाना होना चाहिए, इंसान का सत्र जो है वो ढंप जाए, ये काफ़ी है लिबास के हवाले से। लिबास में कोई रूहानियत नहीं। इसी तरह से फिर जो है शितहियात और तामात हैं जिसको कि कतई तौर पर दीन इस्लाम कबूल नहीं करता। यहाँ से हम एक नतीजा निकालते हैं इन उसूल और इन आदाब को सामने रखते हुए। 5 उसूल थे, 6 इनके आदाब थे। हो सकता है कि कई तादाद आगे पीछे हो, लेकिन बहरहाल बुनियादी चीज़ें ये हैं। यहाँ से हम एक नतीजा निकालते हैं, वो नतीजा ये है कि ये जो इरफान और तसव्वुफ है इसकी बुनियाद तो दीन इस्लाम है, इसलिए कि तौहीद का ये तसव्वुर दीन इस्लाम का है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीन इस्लाम की, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि कुछ बाहर से चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। बाहर से जो चीज़ें शामिल हो गई हैं उसमें ज़्यादातर इनके ये आदाब हैं, और जो आखिरी उनका उसूल शरीयत और तरीक़त वाला है कि एक मरहले पे आके शरीयत जो है वो माफ़ हो जाती है। तो जो राइज तसव्वुफ है उसमें बाहर से भी कुछ चीज़ें शामिल हो गई हैं। अगर ये बाहर की चीज़ें निकाल दी जाएँ तो एक जो खालिस इरफान रह जाएगा, तसव्वुफ रह जाएगा, वो दीन इस्लाम उसको कबूल करता है। और जो बुनियादी चीज़ है कि तलब इल्म का जरिया बने, वो तो दीन इस्लाम में एक बुनियादी हैसियत है, इसलिए कि कल्ब ही है जो आगे बढ़ के फिर जो है वही इलाही का मरकज़ बन जाता है। अम्बिया पे जो वही नाजुल होती है वो इसी कल्ब पे नाजुल होती है, इल्हामात इसी कल्ब पे होते हैं, तो ये सारे कल्ब को कबूल करता है दीन इस्लाम इल्म के जरिए के तौर पे। लेकिन जिसको कहें कि फ़र्क यहाँ पे आता है कि इस कल्ब को साफ कैसे किया जाए, इस कल्ब का तज़किया कैसे किया जाए। अगर तरीका वो इस्तेमाल किया जाए जो कुरान मजीद ने बयान किया है, जो रसूल अकरम ने बयान किया है, जो आइम्मा अहले बैत ने बयान किया है, अगर तज़किये का वो तरीका है तो इरफान भी सही है या तसव्वुफ भी सही है। लेकिन अगर हम बाहर से लाएंगे कल्ब को पाक करने का तरीका, ये खानकाह का तरीका और इसी तरह से चिल्लाकशी का तरीका और फिरका पोशी और समा और इस तरह की चीज़ें, तो फिर ये दीन इस्लाम से निकल जाती है। ये दूसरा हिस्सा जो है, चूँकि पहले भी आवाज़ की वजह से जो है मसला हुआ, तो मैंने जल्दी में जो है कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अगला हिस्सा हम इस मौजू पे करेंगे कि आइम्मा अहले बैत ने तसव्वुफ और इरफान के बारे में क्या कहा है, और आइम्मा के दौर में जो इस्लाम था वो किस, जो तसव्वुफ था वो किस हद तक था, क्या क्या चीज़ें उसमें थी। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर।
अस्सलामुअलैकुम आगा साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो अहले सुन्नत है इनकी डिफरेंट दुरूद वाली भी एक बुक हमने देखी, इसमें डिफरेंट किस्म की दुरूद है, जैसे फॉर एग्जांपल दुरूद लखी है, दुरूद अकबर है, दुरूद मुस्तगास है। और हम लोगों की तो कहते कि मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद अज्जल फरजहुम इज अ कंप्लीट दुरूद, ये तो हमारा कंप्लीट सलावत है। लेकिन जो इनकी दुरूद वगैरह है, अगर हम लोग वो सलवात वगैरह पढ़ना चाहें, बिकॉज वो बहुत प्यारी, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से है, तो उन किताब और दुरूद ताज भी उनके जहाँ पे दुरूदों का जिक्र है और उसकी फवायद का जिक्र है, वहां पे दुरूद अकबर के नीचे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हमें इजाजत लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग जब इस तरह के दुरूद और सलवात पढ़ेंगे तो हम लोग किससे इजाजत ले सकते हैं, या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू।
जी, दुरूद जो है ये बुनियादी तौर पे रसूल अकरम और उनकी आल के हवाले से अपनी तरफ से एप्रिसिएशन है, अपनी तरफ से उनकी तायीद है, अपनी तरफ से उनको जैसे कि शाबाश देना है और खुदा से रहमत तलब करना है। तो दुरूद जो हमारे यहाँ मौजूद हैं वो एक तो यही जो उमूमन हम मजालिस में भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या फिर अगला हिस्सा जो है वह अज्जल फरजहुम के उनकी जो है वो जुहूर में जल्दी फरमा। दूसरा जो दुरूद है वो हमारे पास भी है और अहले सुन्नत के पास भी है, जिसको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम वगैरह वगैरह, जो है मुझे भी याद नहीं है सही तौर पर, तो ये दुरूद इब्राहिमी भी है। इसी तरह से रसूल अकरम से लेके आखिरी इमाम तक उन पे सलवात पढ़ने का अलहदा अलहदा एक दुरूद हमारे पास मौजूद है। ये किताबों में आप अगर देख लें मफातीहुल जिनान में, तो रसूल अकरम पे दुरूद पढ़ने के भी मुख्तलिफ तरीके वहाँ पे हैं, मुख्तलिफ जुमले हैं। और इसी तरह से हज़रत फातिमा जहरा पे, अली अलैहिस्सलाम पे, इमाम हसन, आखिरी इमाम पे, ये दुरूद पढ़ने के तरीके जो है वो जुदा जुदा हर एक इमाम के हवाले से दिए गए हैं मफातीहुल जिनान में आपको। जहाँ तक अहले सुन्नत के पास जो दुरूद हैं, मुझे नहीं मालूम उनका कि उनकी सनद क्या है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक ये है कि मैं अपनी तरफ से एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, मेरी मर्जी है, रसूल अकरम के मुख्तलिफ अलकाब जो है वो बयान करके और उन पे सलवात पढ़ता हूँ, मेरा बनाया हुआ है मेरी मर्जी, लेकिन जब ये कहता हूँ कि ये दीनी दुरूद है तो फिर दीन की तरफ से आना चाहिए, या तो रसूल अकरम की तरफ से आना चाहिए, या कुरान मजीद की तरफ से आना चाहिए, या फिर जो है आइम्मा अहले बैत की तरफ से आना चाहिए, तो फिर उस दुरूद को मैं दीनी दुरूद कहूँगा। बाकी अगर किसी ने अपनी तरह से बनाया है, हो सकता है उसमें अच्छी चीज़ें भी हों, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ें भी हों कि जिसको अरबी में हम नहीं समझते तो समझ में नहीं आएगा कि सही है कि गलत है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात कर लें, किसी को दिखा लें कि वो दुरूद किस तरह का है, अगर कोई उसकी तायद कर देता है तो कोई मुश्किल।
सर वो मैं बस ऐड करना चाहूंगी कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये दुरूद फॉर एग्जांपल जैसे मौला अली ने फॉर एग्जांपल वो दुरूद माही के बारे में लिखा, रेफरेंसेस सारे नबी पाक और मौला अली के दिए गए हैं कि ये नबी पाक ने खुद तालीम फरमाया और ये मौला अली को तालीम फरमाया कि ये मछली जो है वो ये दुरूद पढ़ रही थी, फॉर एग्जांपल दुरूद माही के बारे में ये लिखा हुआ था, और भी दुरूद थे, मतलब दुरूदों का रेफरेंस नबी पाक का ही दिया गया है कि उन्होंने बताया कि यूं मुझ पर दुरूद पर भेजो तो तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारे तुम नेकियाँ नेकियाँ कर सकोगे, नेकियों की तौफीकात मिलेंगी, फवायद ही हैं और जो ट्रांसलेशन हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन रेफरेंस भी नबी पाक ही के नाम से दिया गया है।
जी अगर आपको उस रिवायत पर एतमाद आ जाता है तो आप करें, लेकिन यह है कि एहतियात ज़रूरी है इसमें, किसी को दिखा लें जो इसको देख के जो है बता दें, क्योंकि रिवायात भी हैं ठीक है, मनसूब तो हैं, लेकिन वो रिवायत सही है कि गलत है, वो रिवायत जाली है या दुरुस्त है, वो भी एक जो है स्पेशलाइजेशन चाहता है, तो किसी को दिखा दें,
ठीक
जी किसी को दिखा दें।
जी जो लोग सवाल कर रहे हैं वो अपना सिटी भी मेंशन कर दे लाजमी।
से बोल रहा हूँ इंडिया से। मेरा कहना एक चीज ये पूछनी है मुझे कि अगर जैसे कि नमाज पढ़ता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि नमाज पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगता है किसी किसी दिन, और दिल चाहता है कि थोड़ा लंबा कुनूत पढ़ूं, लंबा रुकू हो, लंबा सजदा हो, इस तरह से। तो जैसे 3 बार जैसे सुभान रब्बी आला वह हमदे बोला, या 3 बार सुभान रब्बी लजीम वह हमदे बोला, इसके अलावा कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कभी उसमें एड ऑन कर देता हूँ ये चीज कि सुब्बुन खुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह सजदे में, या फिर दूसरी किसी इस तरह का इस्तेगासा वगैरह, तो या तस्बीहात अरबा ही सजदे में पढ़ दिया, या फिर कोई दूसरे इस तरह की चीज़ें जो इस्तेगासा और इस्तेगफार की दुआ इलाहिया जैसे हैं, तो इन्हें पढ़ना सही है या गलत है, इसे छोड़ दूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें अपने तरफ से करना वो तो गुनाह गलत हो जाता है, लेकिन अगर कभी कुछ चीज़ें सही भी होती कि हाँ उसको किया जा सकता है आपको मालूम नहीं है, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से रुकू और सजदे को तूल दिया जाए इस तरह की चीजें पढ़ के, जैसे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातू अलैह सजदही में पढ़ दिया जिक्र के बाद, तो क्या ये करना सही है या गलत, इसे करना चाहिए या नहीं?
जी बुनियादी तौर पे ये जो रुकू और सजदा है इसमें दो चीजें, एक तो तस्बीह है, तस्बीह कोई भी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ सुभान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अगर अपने सुभान अल्लाह 3 दफ़ा पढ़ दिया तो ये तस्बीह हो गया, सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही अज़ीम व बिहम्दिही, या जितनी भी कुरान मजीद में तस्बीह है वो सारी पढ़ सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे एक तो चीज़ तस्बीह है, तस्बीह लाजमी है, ये जिक्र जो है तस्बीह का जिक्र फ़र्ज़ है, उसके बाद जब तस्बीह कंप्लीट हो गई तब उसके बाद दुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआ अरबी में होना चाहिए, कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं अरबी वाली, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह भी दुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, तो कोई भी दुआ आप सजदे में रुकू में इस तस्बीह के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि ये अरबी में होना चाहिए। तस्बीह जो है वो कोई भी पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह है भी पढ़ सकते हैं, सुभान रब्बी अल-अज़ीम व बिहम्दिही, सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही, या कुरान मजीद में और जो तस्बीहात ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بس یہ کہ ایک تو تسبیح ہو اور اس کے بعد اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دعا، دونوں عربی میں ہوں، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں.
جی، یعنی کہ یہ اس طرح کا چیزیں پڑھنا کوئی غلط نہیں، یعنی کہ اسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، جیسے لائن
غلط نہیں
تو میں ظالمی جو ہے تو سجدے رکوع میں پڑھ سکتے ہیں نا،
پڑھ سکتے ہیں آپ، اور جتنا زیادہ اگر لمبا رکوع ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، لمبا سجدہ ہو اور زیادہ بہتر ہے، اس میں آپ تسبیحیں زیادہ پڑھیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ دعا زیادہ پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں.
جی شکریہ.
جی اویس عالم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدرس، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں تصوف کو صوفیزم اور بجد اور سما کی آپ نے بات کہی، تو آج کل ہماری جو یوتھ ہے وہ یوزلی صوفیزم، اور میں اس کو صوفیزم والا میوزک یوں نہیں کہوں گا کیونکہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کو مکس اپ کر کے وہ چیز پورٹری کر رہی ہوتی ہے، اور یوتھ کو پرسیونگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. دے تھنک بہت سارے امیر خسرو سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو یوتھ کے لیے کیا ایسا میسج ہونا چاہیے ہوگا آپ کی طرف سے، لائک کہ تاکہ وہ ڈفرینسیٹ کر سکے اس چیز کو کہ واٹ از دا صوفیزم اینڈ ایکچوئل صوفیزم اینڈ آف تصوف. جزاک اللہ خیر.
بنیادی طور پہ جو ہمارے جوان ہیں، جوان زندگی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں جس میں ان کا کام صرف اور صرف تعلیم و تربیت ہے، کیونکہ ابھی وہ عملی زندگی میں نہیں آئے، انہوں نے قدم نہیں رکھا عملی زندگی میں، اس لیے اپنی تعلیم کریں، تصوف کے حوالے سے پڑھیں، مطالعہ کریں، عرفان کے حوالے سے پڑھیں، مطالعہ کریں. اس وقت تو اردو میں بھی کتابیں جو ہے وہ آ گئی ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. قدیمی طور پہ بڑے بڑے علماء کی کتابیں جو ہیں اس میں، شہید مرتضیٰ مطہری کی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی، آیت اللہ طباطبائی کی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، امام خمینی کی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. تو سب سے پہلے چونکہ یہ نیا ایک جو ہے چیز ہے، نئی چیز ہے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ تصوف ہے کیا چیز، اور یہ عرفان ہے کیا چیز اصل، اور اس میں باہر سے کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور اہل بیت نے اور قرآن نے اور اللہ نے کون سی چیزیں دی ہیں. تو یہ پہلے مطالعہ ہونا چاہیے. بغیر مطالعے کے اگر کسی بھی چیز میں، علوم میں انسان قدم رکھے گا تو پھر گمراہی میں جانے کا جو ہے اندیشہ رہتا ہے. اس لیے جوانوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا مطالعہ بہتر کریں، اسٹڈی بہتر کریں، تصوف کے بارے میں پڑھیں، عرفان کے بارے میں پڑھیں. آج کل بہت ساری کتابیں جو ہے وہ اردو میں آ گئی ہیں، آسان بھی ہیں، کچھ مشکل بھی ہیں، لیکن بہرحال انسان اگر کوشش کرے تو جا سکتا ہے اس میں. پہلے مطالعہ کریں، پہلے پڑھیں، پھر کسی چیز کو اپنائیں یا کسی چیز کو قبول کریں. بغیر مطالعے کے اور بغیر پڑھے ہوئے ایسے کوئی چیز مل جائے تصوف، عرفان یا کسی بھی نام سے، اس کو نہ قبول کیا جائے نہ رد کیا جائے. رد کرنا بھی دلیل چاہتا ہے، قبول کرنا بھی دلیل چاہتا ہے. اس لیے پہلے مطالعہ کریں، جوانوں کے لیے گزارش ہے.
جی انمیوٹ کیجیے. رضوان الحسنین.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
قبلہ، میرا نام رضوان الحسنین ہے اور میں جرمنی کیمنٹس میں رہتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ مکتب تشیع میں تصوف کی مناہی کیوں ہے، اس کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ شاید آپ نے جواب دیا ہو لیکن انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے میں اس کلیئر نہیں کر سکا اپنے آپ کو، تو پلیز ذرا اس کے لیے روشن.
جی نہیں، اس کا میں نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں نے اس کو اگلے درس کے لیے رکھا ہے کہ تصوف اور عرفان کے حوالے سے ائمہ اہل بیت کے اقوال کیا ہیں، ان کی احادیث کیا ہے، یہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے. ہم نے ابھی تک جو کیا ہے وہ سب سے پہلے تو عرفان و تصوف بتایا کہ عرفان و تصوف ہے کیا چیز. پھر آج کے درس میں ہم نے اس کے کچھ اصول اور کچھ جو ہے آداب بیان کیے ہیں. اب اس کو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ تشیع جو ہے اس کو قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا, کون سی چیزوں کو قبول کرتا ہے کون سی چیزوں کو قبول نہیں کرتا. یہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, اس کو میں نے بیان نہیں کیا, یہ اگلا درس ہے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں شیفیلڈ انگلینڈ سے سب عالم شاہ عرض کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے درس میں یہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ چیز اس طرح سے ہے کہ ہم مسجد میں جو ہے اسی کو معتبر ایک مقام سمجھتے ہیں, اس کے ذریعے سارے تصوف کے جو مراحل ہیں ان کو ہم طے کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ نے کہا کہ وہ جو خانقاہ کا ایک سلسلہ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف ان کے درجات ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک اس کو حاصل کرتے ہیں, تو وہ طریقہ دین اسلام کے حساب سے درست نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس ان ریاضتوں کے ساتھ کچھ لوگ وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں بہت سی چیزوں سے, علاج بھی کر رہے ہیں ان کا بہت ساری چیزوں سے, کچھ مقامات بھی حاصل کر رہے ہیں وہ. تو اگر وہ دین اسلام کے خلاف ہے طریقہ, تو وہ پھر کیا ہے؟ کیا وہ جادو ہے یا وہ کوئی اور اس طرح کے عملیات ہیں جو شیطانی عملیات ہیں, یا وہ قرآن کے اور دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو حاصل کریں اور کچھ لوگ حاصل نہ کر سکیں اس چیز کو؟ تو اس پر ذرا سا روشنی ڈالیے گا پلیز.
اس میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ عجیب قوتیں رکھنے والی ہے. اس کی اگر انسان تربیت کرے, چاہے وہ تربیت منفی طریقے سے ہو, پھر بھی اس کے اندر کچھ کمالات آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خاص کے جو ہندو مذہب میں جو ان کے افراد ہیں عجیب عجیب طرح کے مشکل مشکل جو ہے وہ ریاضتیں کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں ان کے روح کے پاس کچھ قوتیں آ جاتی ہیں. یہ روحانی قوتیں مختلف ریاضتوں کے ذریعے آنا, اس کا ہم انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ روح طاقتور بھی ہو مضبوط بھی ہو لیکن اس کے ساتھ پاکیزہ بھی ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول وہ روح ہے جو پاکیزہ ہو. تو پاکیزگی صرف اور صرف جو ہے وہ دین اسلام کے ذریعے سے آ سکتی ہے, باقی قوتیں کسی بھی اور ذریعے سے آ سکتی ہے, کسی بھی اور ریاضت سے آ سکتی ہیں. ہندوانہ ریاضت سے بھی آ سکتی ہیں, چائنیز ریاضت سے بھی آ سکتی ہیں, مختلف ریاضتوں سے آ سکتی ہیں, لیکن وہ قوتیں ضرور ہوں گی اور ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں بھی عجیب عجیب طرح سے کی جا سکتی ہیں. لیکن جو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی قوتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی پاکیزگی ہے, اور وہ پاکیزگی وہ طہارت جو ہے وہ دین اسلام کے ذریعے سے آتی ہے. تو اگر کسی کے پاس کوئی قوت ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکیزگی بھی ہے کہ نہیں, ورنہ اس کے پاس قوت تو ہوگی لیکن وہ جو راہ بتائے گا وہ راہ درست نہیں ہوگی. ایک سیرت کا نمونہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نے کہا کہ جی فلاں ایک آدمی ہے, اس نے عجیب عجیب قوتیں حاصل کر لی ہیں اور دیوار کے آر پار جا سکتا ہے. تو مولا نے کہا کہ اس کو کبھی لے آؤ. ایک دفعہ ان کو لے آئے تو مولا نے ان سے بات کی کہ یہ قوتیں کیسے حاصل ہوئی تمہیں؟ اس نے کہا جی میں نے یہ ریاضتیں کی ہیں, یہ ریاضتیں کی ہیں, اور خاص میری ریاضت یہ ہے کہ جو میرا نفس چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں, اس لیے یہ مجھے قوتیں حاصل ہوئی. تو مولا نے کہا کہ دین اسلام کو قبول کر لو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ روحانی قوتیں بھی ہیں, روح بھی ہے, روحانیت بھی ہے, تو دین اسلام کو قبول کر لو, دین اسلام کی یہ چیزیں ہیں, اس کی دلائل یہ ہیں. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں قبول نہیں کرتا. مولا نے کہا ٹھیک ہے, ہماری مرضی ہے چونکہ یہ کوئی جبری تو چیز نہیں ہے کہ دین کو قبول کرو. اچھا کچھ دکھاؤ جو تم کر سکتے ہو. تو اس نے بہت ساری کوشش کی لیکن کچھ نہیں کر سکا. تو کہنے لگا کہ عجیب ہو گیا, پہلے تو میں بہت ساری جو ہے وہ کام کر سکتا تھا, اب کچھ نہیں ہو رہا. مولا نے کہا کہ تم نے ابھی خود کہا کہ یہ تمہیں قوتیں حاصل ہوئیں جب تم نے اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کی. ابھی میں نے تم کو کہا کہ اسلام قبول کرو اور دلیل بھی دی, تمہارے دل کو بھی لگی, لیکن تم نے اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے نفس کا کہا مانا اور انکار کر دیا, اس لیے ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی. تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں, یہ روح کی قوتیں ہیں, اور روح کی قوتیں غیر شرعی ریاضتوں سے بھی آ سکتی ہیں, لیکن پاکیزگی نہیں آ سکتی, طہارت نہیں آ سکتی. اور کامیابی جو ہے وہ صرف روحانی قوتوں میں نہیں ہے, اس کے ساتھ روح پاکیزہ بھی ہو, روح طاہر بھی ہو. یہ طہارت اور پاکیزگی صرف دین اسلام. جی
السلام علیکم, میں علی بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے. میرا بھی تعلق تصوف سے رہا ہے. تو تصوف کے اندر جیسے آپ نے بتایا پہلا اصول قلب ہے, تو قرآن میں بھی ہے کہ دل کو تین طرح سے بیان کیے گئے, یعنی قلب, صدور یعنی صدر, اور فؤاد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں میں ڈفرینس ہے, کیونکہ تصوف میں ان تینوں کو ایک الگ مقام دیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟
جی, ایک تو ان کا استعمال جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے, ایک ان کا استعمال جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے. لازمی نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں. کہیں فؤاد جو ہے وہ قرآن مجید نے صرف اور صرف جسمانی دل کو کہا ہے, کہیں فؤاد جو ہے وہ قلب کو ہی کہا ہے, قلب ہے اس کو کہا ہے. کہیں پہ فؤاد جو ہے وہ عقل کے لیے استعمال ہوا ہے, جہاں پہ سمجھنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو قرآن مجید کی اصطلاحیں اپنی ہیں, اور تصوف اصطلاح تو وہاں سے لیتا ہے لیکن اس کو پھر اپنے علوم کے اندر جو ہے وہ کہ اصطلاح بناتا ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں جس معنی اور مفہوم میں ہو تو تصوف میں بھی ایسے, یہ سارے علوم میں ایسے. مثلا قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ ہے. اب یہ جو لفظ زکوٰۃ قرآن مجید کا ہے اور جو ہمارے ہاں فقہ میں زکوٰۃ ہے, یہ دونوں مختلف ہیں. قرآن مجید میں ہر مالی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں خمس بھی ہے, اس میں صدقہ بھی ہے, اس میں ایسے خیر و خیرات, ساری چیزیں زکوٰۃ کے اس زمرے میں ہیں. لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ کیا ہے, وہ جو مخصوص مال پہ جو ہے وہ مخصوص سال میں ایک دفعہ چیزیں دی جاتی ہیں, اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید کی اپنی اصطلاح ہے, ہماری فقہ کی اپنی اصطلاح ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی اصطلاح ہو باقی علوم میں بھی ویسے ہی بالکل اصطلاح ہو. نہیں, قرآن مجید میں یہ چیزیں آپس میں کبھی کبھی جو ہے وہ فؤاد جو ہے وہ جسمانی قلب کو بھی کہا گیا ہے, کبھی فؤاد جو ہے قلب یعنی روح کے مرکز کو کہا گیا ہے, کبھی فؤاد جو ہے وہ عقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جہاں پہ سوچنے سمجھنے کے حوالے سے کہا کہ ہم نے اس کو سمع بصر اور فؤاد دیا تاکہ یہ سوچے اور سمجھے. تو یہاں پہ جو ہے فؤاد جو ہے وہ عقل کے معنی میں ہے. تو یہ مختلف اصطلاحیں ہیں, یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک جیسی. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں. جی. ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ تصوف اور عرفان سے ٹوٹلی انکار کرتے ہیں کسی بھی طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی کہیں بھی ثابت نہیں ہے, اور بہت سی احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں اس حوالے سے. جی. کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, جیسے آپ تھوڑا ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ نہیں جائز ہے, لیکن بہت سے کچھ بڑے بڑے نام ہیں جو اس کو بالکل ہی ڈینائی کرتے ہیں, اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟
میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اگر کسی نے عرفان باقاعدہ پڑھا ہے اور پھر اس کا انکار کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ایسا کوئی ایک بندہ بھی. یہ سارے جتنے انکار کرنے والے ہیں انہوں نے خود عرفان کو باقاعدہ نہیں پڑھا. اب جس چیز کو خود نہیں پڑھا تو وہ پھر انکار اور اقرار جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جس نے فلسفہ نہیں پڑھا, باقاعدہ نہیں پڑھا, وہ کہے کہ فلسفہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ دونوں چیزیں اس کی قبول نہیں ہیں. جس نے فلسفہ پڑھا ہے باقاعدہ, ہاں پھر وہ کہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, پھر تو ٹھیک ہے چونکہ اس نے پڑھا ہے. لیکن اگر اس نے مطالعہ ہی نہیں کیا باقاعدہ کسی استاد کے پاس اور پھر کہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو دونوں چیزیں اس کی قبول نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنے انکار کرنے والے ہیں تصوف اور عرفان کے, وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ تصوف اور عرفان پڑھا نہیں ہے. اب نہیں پڑھا تو ان کے پاس, جی نہیں پڑھا تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا, یہ پھر وہ خود جانے اور ان کا کام جانے. میرا جو ہے ابھی ایک حصہ رہتا ہے, انشاءاللہ آپ اس میں شامل ہوں اگلے درس میں, تو یہی بیان کریں گے کہ ائمہ اہل بیت نے جو عرفان کے بارے میں کہا ہے وہ کیا ہے, اور پھر اس کے متعلق جو ہے نتیجہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ابھی ہم نے اس کو بیان نہیں کیا کہ تشیع اس کو قبول کرتا ہے قبول نہیں کرتا, ابھی صرف ہم نے اس کی تھوڑی تھوڑی چیزیں بیان کی ہیں. اگلا ہمارا درس کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصوف اور عرفان ائمہ کی نظر میں کیا ہے.
جی بہتر, لیکن یہ کچھ حوزات کے اندر بھی یہ مباحث ہیں,
حوزات کے
سارے خود بھی سارے وہیں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور
جی بالکل
وہاں بھی کیا وہاں پہ, ہے
وہاں پہ بھی آپ وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی افراد جو ہے انکار کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تصوف عرفان نہیں پڑھا.
تو یہ کیا کوئی کم اور نجف کے حوزات میں بھی اختلاف ہے اس حوالے سے؟
جی ہاں, وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قم اور نجف میں بھی ایسے بزرگان ہیں کہ جنہوں نے یہ تصوف عرفان, یہ عرفان اور فلسفہ نہیں پڑھا, باقاعدہ نہیں پڑھا کہیں پہ, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز, ان کا کہا پھر جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حیثیت ان کا رکھتا ہے جو باقاعدہ پڑھیں پھر کہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو حوزے میں بھی آپ, جی حوزے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کو جائز یا ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کوئی حیثیت. وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. عبدالحفیظ فرام کوٹری. قبلہ سوال یہ تھا کہ آپ نے دوسرے یا تیسرے آپ کا جو کوسچن تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ واجب نمازوں میں اپنی زبان میں رکوع یا سجدے میں ہم دعا نہیں پڑھ سکتے, جبکہ اگر
میں نے کہا پڑھ سکتے
اپنی زبان میں,
نہیں اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے, عربی میں
نوافل میں اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں رکوع یا سجدے میں؟
نوافل کا دیکھنا پڑے گا, میرے ذہن میں نہیں.
جی قبلہ السلام علیکم, میں دہلی سے بول رہا ہوں, انڈیا سے. اگر دو سوال ہیں چھوٹے سے اجازت ہو تو. جس طرح سے فقہ میں ہمارے یہاں اور برادران اہل سنت کے اصول لگ بھگ قریب قریب ہیں, اسی طرح سے عرفان جب ہم کہتے ہیں یا تصوف کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ابن عربی ان لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے جو ذرا مقبول ہیں میڈیا یا فلموں کی وجہ سے, تو ایسی کیا کلیئر کٹ ڈسٹنکشنز ہم رکھیں اس میں کہ ہم ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے دائرے میں ہی رہیں, نہ کہ اس طرف چلے جائیں جہاں ہمیں مین اسٹریم میڈیا یا کچھ گناہ کی طرف رغبت دینے والے لوگ صوفیت یا اس طرح کی چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. دوسرا سوال لگا شہر چھوڑا بچکانا آپ کو لگے, معذرت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام راتوں میں سوتے نہیں تھے، عبادت بہت کرتے تھے، صرف بستر رسالت پہ وہ سوئے اور پھر جو فرمایا انہیں کہ ایسی نیند آئی. تو سوال یہ ہے آغا کہ انسان کو آرام کی، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور امیر المومنین ایسا تو نہیں کرتے ہوں کہ ہماری طرح کی رات بھر جگ رہے ہیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ فون آف کر کے اگلے دن سو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مسائل کے لیے ان کو جگنا ہوتا تھا. تو کیا انہوں نے عبادت، ریاضت اور اسی تصوف معرفت کے ذریعے سے نیند پہ غلبہ پا لیا تھا، یا یہ ایسی چیز ہے جو صرف امیر المومنین کی طرف نسبت ہے، یا یہ کچھ اسپیسیفک انسٹنسز ہیں جنرلی ایسا نہیں ہوتا تھا؟ اگر بہت بہت شکریہ آپ نے زحمت کے سوال سننے، بہت شکریہ.
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو ہے تصوف اور عرفان پہ اپنے علماء کے ذریعے سے اچھی تصنیفات میدان میں ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری کی تصنیفات ہیں، آیت اللہ تبا تبائی کی تصنیفات ہیں، امام خمینی کی تصنیفات ہیں، اور اس وقت جو ہے موجود جو علماء ہیں ان میں بھی ہیں. تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ لائن کیا ہے تصوف کی، کہ اس لائن سے ادھر ہوئے تو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ادھر ہوئے تو اہل بیت کے راستے پہ رہیں گے. یہ مطالعے کی ضرورت ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے جو درس ہے اس میں یہی چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے جو میں بیان کروں گا کہ ائمہ اہل بیت نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے، ان سب چیزوں کے حوالے سے. تو وہاں سے ایک لائن تو بہرحال مل سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کو باقاعدہ پڑھنے کی ضرورت ہے. مطالعہ کریں اور نوجوان اور افراد جو ہے، تاکہ معلوم ہو کہ عرفان کی صحیح لائن کیا ہے. نمبر دو، یہ جو ہمارے ہاں خطیبوں کے ذریعے سے ایک بات شائع ہو گئی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بس ایک ہی رات سوئے تھے، یہ ان کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ شاعری تبھی بنتی ہے جب حد سے زیادہ اس کو بڑھا دیا جائے، اور جتنا شعر حد سے زیادہ بڑا ہوا اتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے. تو یہ شاعری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اکرم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، سورہ مزمل دیکھ لیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کریں لیکن تھوڑا، کتنا، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے تھوڑا کم کریں، آدھی رات سے بھی کم، او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس سے زیادہ. تو آدھی رات تو باقاعدہ سونے کا حکم ہے، باقی آدھی رات اس میں انسان جو ہے جاگنے کا حکم. تو یہ جب حکم خدا یہی ہے کہ آدھی رات سوئیں اور آدھی رات جاگیں، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زندگی میں ایک رات سوئیں، تو یہ حکم خدا کے خلاف، یہ حقیقت نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ممبروں سے بیان ہوتی ہیں، پھر اہل ممبر شاعروں سے لیتے ہیں، شاعر پھر اہل ممبر سے لیتے ہیں، یہ آپس میں ایک دائرہ بن جاتا ہے، اور چیز اتنی گھومتی پھرتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی درست چیز ہوگی نہیں، جبکہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو یہ چیز حقیقت نہیں ہے. انسان کو، انسان کے جسم کو آرام کی ضرورت ہے، اور کم از کم آدھی رات جو ہے سونے کی ضرورت. جی
جی السلام علیکم آغا، محسن رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. سوال میرا یہ ہے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، ان میں ایک چیز تو کامن ہے کہ وہ ہمارے ائمہ کی عزت کرتے ہیں، اور لیکن شیعوں سے جو ہے ان میں وہ نفرت یا بغض نظر آتی ہے اکثریت. لیکن ان کی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے، قادریہ، چشتیہ اور جو بھی سلسلے ہیں، یہ جو ہیں ان کی بکس میں جو ہے وہ نفرین کی گئی ہے، اور ان کی نفرت بھی ہے اور تفکیر بھی کی گئی ہے. تو اگر مسلمانوں میں آپس میں محبت اور اتحاد ایجاد ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے شیعت میں خاص طور پر مثال کے طور پر شہباز قلندر ہو گئے، یا عبداللہ شاہ غازی ہوگا یا انڈیا میں اس حوالے سے بہت سارے ایسے مزار ہیں, تو وہاں پہ جو خرافات ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے ان کو کس انداز میں سلام پیش کیا جائے, یا وہ کتنی ان کی اتھارٹیسٹی ہے, اس کا ذرا بتائیے گا. شکریہ.
سب سے پہلے تو یہ جو عرفان اور تصوف ہے, یہ جو تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر, پہلے اس تقسیم کو سمجھ لیں مسلمانوں کے اندر تقسیم کیا ہے, اور پھر دیکھیں کہ عرفان و تصوف کہاں پہ آتا ہے. سب سے پہلے جو تقسیم ہے وہ امامت کے مسئلے میں ہے, جہاں سے شیعہ سنی جدا ہوتے ہیں. شیعہ امام کو خدا کی طرف سے مانتے ہیں, اہل سنت عوام کی طرف سے. تیسرا گروہ خارجی ہے جو امام نہ ہونے کے پہلے ہیں, امام کا ہونا نہیں چاہیے, امام کا ہونا فساد کرتا ہے. اس پہلی تقسیم تو امامت کے حوالے سے. پھر آگے جب چلتے ہیں تو اہل سنت میں دوسری تقسیم پھر عقائد کی. عقائد میں سب پہلے ان کے پاس اہل حدیث ہیں کہ جن میں ان کا بانی جو ہے حسن بصری ہے. پھر ان میں جو ہے معتزلہ وجود میں آئے جن کا بانی واصل بن عطا ہے. پھر جو اشعری وجود میں آئے ابو الحسن اشعری, ان کا جو ہے وہ ہے ماتوریدی ہیں, اور اس طرح سے کچھ اور عقائد ہیں. تو دوسری تقسیم جو ہے عقائد کی ہے. تیسری تقسیم جو ہے وہ فقہ کی ہے, احکام کے حوالے سے. کچھ مثلا جو ہے وہ حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے احکام میں, کچھ امام مالک کی, کچھ امام احمد بن حنبل کی, کچھ امام شافعی کی, اور اسی طرح سے امام جعفر صاحب. یہ فقہی تقسیم ہے. یہ جو عرفان اور تصوف ہے یہ نہ امامت کی تقسیم میں آتا ہے, یہ نہ عقائد کی تقسیم میں آتا ہے, یہ نہ فقہ کی تقسیم میں آتا ہے, یہ اخلاقی تقسیم ہے. اخلاق اسلامی میں ایک چیز زہد ہے. اس زہد کو مخصوص طریقے سے بیان کرنا یہ تصوف ہے. تو جو اصل صوفی ہے اور جو اصل عارف ہے وہ نہ فقی ہوتا ہے, نہ وہ کسی عقائد کے حوالے کے چکر میں آتا ہے, نہ کسی جو ہے وہ دوسرے چکروں میں آتا ہے. اگر کوئی صوفی کہتا ہے کہ فلاں کافر ہے, فلاں ایسا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نکل آیا. اس کا دائرہ یہ زہد ہے, اس کا دائرہ یہ قلب ہے, اس کا دائرہ یہ ہے. اس کے اندر بات کرتا ہے تو اس کی بات ایک حد تک جو ہے وہ سنی جائے گی, کیونکہ وہ اپنے دائرے کے اندر بات کرتا ہے. ہے صوفی اور وہ فقہی بات کر کے کہتا ہے یہ کافر ہے, مشرک ہے, یہ ایسا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی دائرے سے باہر آ گیا ہے. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جی یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے, اور یہ بھی اپنے دائرے سے باہر آ گیا. تو یہ اصل میں تصوف جو ہے وہ صوفی جب اپنے دائرے سے باہر آ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں کرتا ہے, ورنہ تصوف کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں. دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ مختلف مزارے ہیں پاکستان میں, ہندوستان میں. اب ان کی کیا حیثیت ہے یہ تو علیحدہ ایک تاریخ میں دیکھنے کی چیز ہے, وہ شخصیتیں کیا تھیں, ان کے نظریات کیا تھے, ان کے عقائد کیا تھے, ان کا کردار کیا تھا, ان کا اعمال کیا تھے, دعوت کس طرف دیتے تھے. تو ہر ایک علیحدہ علیحدہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. میں کوئی مجموعی طور پہ کسی کا تاثر نہیں دے سکتا کہ فلاں فلاں صحیح نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مطالعے کی ضرورت ہے. مثلا جو ہے قلندر شہباز کے لیے علیحدہ مطالعے کی ضرورت ہے, شاہ عبدالطیف بٹائی کے لیے علیحدہ جو ہے وہ مطالعے کی ضرورت ہے, اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے نظریات, ان کے عقائد, ان کے اعمال کیا تھے, اور پھر ان کے مطابق جو ہے انسان. باقی ایسے انسان جاتا ہے مزار پہ, کسی بھی قبر پہ انسان جائے, مسلمان کی قبر ہے, فاتحہ پڑھ سکتا ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ کر سکتا ہے, سلام کر سکتا ہے. یہ سب کے لیے ہے, چاہے وہ ولی ہو چاہے ولی نہ ہو, سلام بھی کر سکتا ہے، درود بھی ہدیہ کر سکتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہدیہ کر سکتا ہے، اس حد تک جو ہر مسلمان کے لیے جائز ہے اور کر سکتے ہیں آپ، وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جہاں جہاں پہ ہمیں کوئی مخصوص طریقے استعمال کرنے ہیں وہاں پہ آئمہ نے خود بیان کیے ہیں. امام حسین کے پاس جائیں، پورا طریقہ بیان کیا ہے، جانا کیسے ہے، غسل کیسے کریں گے، خوشبو کیسے لگائیں گے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اجازت کیسے طلب کریں گے، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی. تو جن کے لیے بیان ہوئی ہیں ان کے لیے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ خدا کی ولی ہے. جن کے لیے بیان نہیں ہوئی پھر وہ ہماری تحقیق ہے کہ ہماری تحقیق کیا کہتی ہے. اگر کسی کی تحقیق کہتی ہے کہ خدا کا ولی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ پھر ہر ایک کی وہ ہے. ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑیں، ہم صرف ان کے حوالے سے بات کریں گے جن کے لیے ہمیں آئمہ اہل بیت نے خود خاص طریقے بیان کر دیے ہیں کہ جی ان کے پاس اس طرح سے آپ جو ہے زیارت کریں، اس طرح سے سلام پیش کریں، اس طرح سے اجازت طلب کریں. یہ ساری چیزیں جن کے لیے ہے ان کے لیے یقین ہے، باقی دوسروں کے لیے آپ کی مرضی ہے.
اچھا آغا، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جس طرح سے ہسٹری میں ہماری بہت ٹوسٹ ہے، یا بہت ہی بکس جو ہیں ایسی لکھی گئی ہیں، جیسے اولاد فاطمہ سلام اللہ کے جو امامزادے ہیں وہ یقیناً جس وقت ظلم ہوا تو وہ انہوں نے ہجرت کی اور دوسرے انڈیا پاکستان میں، اب کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شغائی جو امامزادے ہیں، یا شہباز قلندر کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہیں یا شاید اولادوں میں سے ہیں. ایک تو یہ، دوسری بات یہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ صوفی کبھی بھی ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن تصوف میں عارف میں جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئے. کیا یہ تشریح صحیح ہے؟ سوال جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ دائرے سے نکلتا نہیں ہے تو وہ کسی کو برا بھی نہیں کہتا ہے، اگر حکومت وقت ظلم کر رہی ہے تو وہ بھی اس پہ وہ چپ ساد لیتا ہے، تو یہ سوالے سے تو پھر وہ تو ایک ہی لائن پہ ہو گیا، مطلب جب مولا علی کے آخری وصیت پہ تو عمل نہیں ہوا وہ. جی،
جہاں تک جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ، جس کو ہم عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں، یہ تاریخی جو ہے وہ شخصیت ہے، اس کو تمام تاریخ نے بیان کیا ہے. یہ حضرت اصل میں عبداللہ اشتر ہے. عبداللہ اشتر جو ہے امام حسن علیہ السلام کی کوئی پانچویں پشت ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. یہ بنی عباس کے دور میں جب امام حسن کی اولاد میں سے کچھ افراد نے قیام کیا تھا عباسیوں کے خلاف، تو وہاں سے بھیجے گئے تھے یہاں سے حامی اور مددگار جو ہے وہ لانے کے لیے. یہ یہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ وہ جو قیام ہے وہ کچلا گیا، تو پھر یہ یہاں پہ جو ہے وہ عباسی حکومت کے ذریعے سے شہید کر دیے گئے تھے. یہ تو تاریخی حقیقت ہے، یہ تاریخی شخص ہے. جہاں تک سوال ہے قلندر شہباز کا، تو قلندر شہباز کے حوالے سے ہمارے ہاں جتنی معلومات ہے وہ ہندوستان میں جو تذکرے ہیں مختلف صوفیہ کے، ان میں سے ہمارے پاس ہے. یہ شخصیت ہے ایران کی جو صوبہ ہے آذربائیجان، وہاں پہ ایک شہر ہے مرند نام سے، وہاں سے کہی جاتی کہ وہاں پہ خود وہاں پہ اس شخصیت کو نہیں پہچانا جاتا. آذربائیجان میں مرند میں اس شخصیت کو نہیں پہچانا جاتا. یہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہاں سے چلی گئی تھی اور پھر جو ہے سندھ میں ہے، وہاں پہ ان کی شناخت نہیں ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ یہاں سے نکلے اور پھر حج و زیارات کے بعد یہ دہلی پہنچے. دہلی پہنچنے کے بعد جو ہے پھر ان کو ملتان آئے، ملتان سے یہ سہون آئے ہیں، اور سہون میں جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈھائی تین سال مشکل سے رہے ہیں. تو سندھ میں ان کا کوئی زیادہ تذکرہ ہے ہی نہیں. ان کا تذکرہ بیان کیا ہے جو ہندوستان کے تذکرے ہیں تصوف کے، کہ جی وہ فلاں سے ملنے آیا، نظام الدین اولیاء سے ملنے آیا اور یہ باتیں ہوئیں، تو وہ وہاں کے تذکرے ہیں. یہاں پہ چونکہ وہ رہے ہی تھوڑا عرصہ، دو ڈھائی سال مشکل سے رہے، ڈھائی تین سال مشکل سے رہے، تو سندھ میں ویسے بھی جو ہے تاریخ کی اہمیت نہیں ہے. آپ تاریخ کراچی میں رہتے ہیں تو یہ رانی کوٹ ہے سندھ میں, بہت بڑا قلعہ ہے, میلوں میں قلعہ. کس نے بنایا پتہ نہیں, کس نے بنایا یہ تاریخ میں نہیں ہے. تو سندھ کی تاریخ جو ہے وہ ان کے حوالے سے نہیں ہے. ان کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ میر معصوم شاہ بخاری سب سے قدیم ہے, اس کے بعد جو ہے میر علی شیر قانے جو ہیں ٹھٹا کے, انہوں نے ایک ایک صفحہ لکھا ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں لکھا ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ امام زادے ہیں, جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, جعفری ہیں. باقی ان کے بارے میں اختلاف ہے, شیعہ ہیں یا سنی ہیں. کچھ تو ان کو جو ہے اہل سنت میں اور قادری جو ہے وہ تصوف کے سلسلے سے مانتے ہیں, کچھ ان کو جو ہے وہ شش امامی جو ہے سید مانتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اثناشری مانتے ہیں. یہ ساری اختلافی چیزیں ہیں جن کے بنیاد کوئی نہیں ہے کہ انسان کہہ سکے کہ جی یہ ہے یا وہ ہے, زبانی چیزیں ہیں ساری چیزیں. آخری سوال آپ نے جو کیا تھا کیا تھا, میں ذہن نکل گیا.
جی آخری سوال میرا ظالم کے خلاف جو ہے.
جی 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 ظالم,
ظالم اور مظلوم کی حمایت.
جی میں نے میں نے جو کچھ کہا وہ یہ ہے کہ جی 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 سمجھا, یاد آ گیا. میں نے جو کچھ کہا وہ یہ ہے کہ اگر صوفی ہے تو پھر وہ فقہ کی فیلڈ میں آ کے, فقہ کی فیلڈ میں آ کے بیان نہیں کرے گا, چونکہ وہ تصوف سے ہے. تصوف میں ہے تو پھر وہ عقائد کا بیان نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقائد کا شعبہ نہیں ہے, یہ اخلاق کا شعبہ ہے. لیکن اخلاق کے حوالے سے بھی ظالم کی مذمت کرنا یہ تو بنیادی اخلاق ہے, مظلوم کا ساتھ دینا یہ تو بنیادی اخلاق ہے. اگر کوئی صوفی نہیں کرتا پھر وہ اپنی خود جو ہے اخلاقی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا, وہ کہتا ہے زبانی طور پہ عمل نہیں کرتا. یہ صحیح ہے کہ اکثر جو صوفیاء آپ کو نظر آئیں گے وہ مثلا جو ہے ظلم کے مقابلے میں خاموش نظر آئیں گے, لیکن ایسے بھی آپ کو تصوف میں نظر آئیں گے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور قتل بھی ہوئے ہیں, ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے. دونوں طرح کے نظر آئیں گے لیکن زیادہ تر وہی ہیں کہ جو خاموش ہیں. لیکن یہ ان کی غلطی ہے, کیونکہ اخلاق یہ کہتا ہے کہ ظالم کی مذمت کرو, ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کا ساتھ دو. تو وہ اپنے ہی جو تعلیمات ہیں اس کی وہ نفی.
بہت شکریہ.
آخری سوال نور جعفر.
السلام علیکم قبلہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, ریور ویل ٹیم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دستیاب کیا ہے. میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے عرفان کے بارے میں بتایا, عارف کے بارے میں, تو جو عرفا جو ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیر و سلوک کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گائیڈ بہت ضروری ہے, مرشد بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ بھٹک سکتے ہیں. تو اگر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے اور سب کچھ ہے, یعنی اس میں وہ تو کہتے ہیں, مگر جو عارف ہے وہ خود ہی اپنے اسٹوڈنٹس ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ خود ہی آ کے لے لیتے ہیں, ان کو چن لیتے ہیں, تو کس طرح پتہ کرنا چاہیے؟ اور کسی کے ملک میں نہیں ہو کوئی ایسا بھی عارف جسے وہ سیکھ سکے, تو کس طرح ہم اپنے استاد تک پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی ذریعہ ہے یا کوئی ایسے جو عارف ہیں وہ خفیہ طور پہ ہوتے ہیں, یعنی ظاہراً آج کے دور میں, تو کس طرح تلاش کیا جائے؟ بہت بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ اس فیلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لائق شاگرد بنائے, استاد اس کو مل جائے گا. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ شاگرد استاد تلاش نہیں کرتا, یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں استاد شاگردوں کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی لائق شاگرد مل جائے. یہ آئمہ اہل بیت کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ شاگرد تلاش کرتے تھے اپنے لائق شاگرد. ایک دفعہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کمیل ابن زیاد کو لے کے کوفے سے نکلے, اور جہاں پہ آج کل یہ نجف ہے, یہ کوفے کی پشت پہ ہے, تو یہاں پہ آئے, رات کا جو ہے وہ وقت تھا, اور اس کو کہا کہ جی آپ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں, آگے نہ آئیں. آپ آگے گئے, کافی دیر گزر گئی, تو کومیل جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا, گیا. دیکھا کہ مولانا زمین کچھ کھودی ہوئی تھی اور اس میں کچھ بیان کر رہے تھے. تو پوچھا کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو مولا نے کہا کہ میرا یہ جو سینہ ہے یہ علم کا سمندر ہے, لیکن کوئی اٹھانے والے لائق مجھے نہیں مل رہے, تو میں اپنا کچھ علم جو ہے اس زمین کے حوالے کر رہا ہوں. اس میں سے جو نکلے گے نباتات اور پہنچیں گے کسی تک, تو میرا علم اس کے ذریعے سے پہنچے گا. تو اس فیلڈ میں یہ ہے کہ وہ استاد خود تلاش کرتے ہیں, لائق شاگرد بنانا یہ ہمارا کام ہے, پھر استاد ملنا یہ مل جاتا ہے. یہ ہر ملک میں آپ کو مل جائے گا. یہ جو عارف ہوتے ہیں یہ کوئی اپنے چہرے پہ کوئی پٹی لگا کے تو نہیں پھرتے کہ میں عارف ہوں, اسی سادہ لباس میں سادہ اس میں جو ہے پھرتے رہتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کہ کون سا کون عارف ہے, یہ تو بعد میں معلوم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, ان کی جو ہے نظریات دیکھتا ہے, ان کی جو کردار دیکھتا ہے, پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عارف ہے. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو لائق شاگرد بنانا چاہیے, آگے پھر خود بخود جو ہے وہ راستہ کھل جائے گا.
جی سر, اب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مگر جیسے خواتین ہیں, بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھریلو ہیں, وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی زیادہ, تو ان کو ان کے لیے کیا یہ فیلڈ کھلی بھی ہے؟ ان کو کیا ایسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟
جی, جہاں تک یہ عرفان کا تعلق ہے, تو چونکہ عرفان کا تعلق جو ہے روح سے, اور روح جو ہے نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے. یہ مرد اور عورت یہ جسمانی حوالے سے, یہ مونس اور مذکر جو ہے یہ جسمانی ہے, وہ روح نہ مذکر ہے یا مونس ہے. بلکہ جو خاتون کی روح ہے وہ شاید عرفان اور تصوف کے لیے زیادہ آمادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے, کیونکہ مرد کی روح پہ جو ہے وہ عقل زیادہ غالب ہوتی ہے, اور عورت کی روح پہ جو ہے وہ جذبات زیادہ غالب ہوتی ہے. اور یہ فیلڈ جذبات کی ہے, یہ فیلڈ قلب کی ہے, یہ فیلڈ محبت کی ہے, عشق کی ہے. اس لیے عورت جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے آسان ہے اس فیلڈ میں آنا. اس لیے اسلام نے جو ہے 9 سال میں عورت پہ جو ہے نماز فرض کری ہے, جبکہ مرد پہ جو ہے 15 سال کے اس نے فرض کیا ہے. تو یہ عورت کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے. یہ میدان مرد اور عورت نہیں پہچانتا, کیونکہ یہ روح سے تعلق رکھتا ہے, اور روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے. جی
جی, بہت بہت شکریہ. اگر کوئی ایسے آج ہم جتنے بھی ہم حوالے ملتے ہیں, ہمیں پرانی صدیوں کے عارف ہوتے ہیں, مگر آج کے دور میں کسی کا ایسا سوائے آتبا تبائی آغا, جیسے آغا بہجت تھے رضوان اللہ علیہ, ان کے علاوہ آغا خمینی رضوان اللہ علیہ تھے, مگر آج کے دور میں دور حاضر میں بہت کم ہی اس کا یعنی پتہ چلتا ہے کہ کون عارف ہے یا کون, پتہ نہیں چل سکتا زیادہ.
جی, آپ اس کو اس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں کہ عرفان اور تصوف کی کتابیں آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں, تو ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اس وقت بہت سارے ایران میں ہیں جو اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں, بہت سارے عراق میں ہیں جو اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں, بہت سارے پاکستان میں ہیں جو اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کتاب تلاش کریں گے نا عرفان اور تصوف کی,
جی,
تو پھر اس کے لکھنے والے تک آپ کو رسائی ہو جائے گی.
جی, بہت بہت بہتر, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ الف خیر.
بہت شکریہ, دعا کے بعد دیجیے.
انشاءاللہ دعائے امام زمانہ ہی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا.